کل کے سبق میں مولانا حمد کی تعریف گزری تھی اور شکر کی تعریف پہ، پھر ان دونوں کے درمیان فرق انہوں نے بتلایا تھا کہ حمد جو ہے مورد کے اعتبار سے خاص ہے اور شکر جو ہے وہ متعلق کے اعتبار سے خاص ہے بھائی. تو ان دونوں میں مورد کے اعتبار سے عموم مخصوص مطلق کی نسبت ہے اور متعلق کے اعتبار سے بھی عموم مخصوص مطلق کی نسبت ہے بھائی. اس کے بعد لفظ اللہ کی تحقیق آئی تھی اور بتلایا تھا کہ یہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے. واجب الوجود میں نے بتایا تھا وہ ذات جو خود بخود ہو مولانا، جس کا ہونا ضروری اور وہ اپنے ہونے میں کسی کی محتاج نہیں بھائی. اس کے بعد دو شبوں کے جواب دیے تھے، دو اعتراضات کے جواب بھائی. ایک اعتراض یہ کہ جملہ فعلیہ نہیں لائے، جملہ اسمیہ کیوں لائے؟ تو بتلایا کہ یہاں عدول کیا جملہ اسمیہ کی طرف مولانا، کیونکہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے حدوث و تجدد پر، جبکہ جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے ثبوت پر. کس پر؟ ثبوت پر. ہاں جملہ فعلیہ دلالت تجدد اور حدوث پر کرتا ہے، لیکن جب یہ مضارعہ ہو، فعل مضارع ہو اور اس کے ساتھ قرینہ مل جائے تو پھر یہ استمرار پر دلالت کرتا ہے. اس پر اسی طرح جملہ اسمیہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کبھی قرینہ مل جاتا ہے تو پھر یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ دوام اور ثبات پر. دوام اور ثبات کا ایک معنی مولانا، تو دوام اور ثبات چونکہ مقام حمد تھا تو یہاں دوام اور ثبات کے لیے عدول کیا جملہ اسمیہ کی طرح مولانا. میں نے بتایا تھا اصل میں تھا حمدت اللہ حمدن بھائی، حمدت اللہ حمدن. تو حمد تو فعل کو فاعل سمیت حذف کر لیا اور حمدن جو مصدر تھا اس کو قائم مقام کر دیا اس کا مولانا، سمجھ میں آیا؟ تو پھر اس کے بعد مولانا اس کو جملہ اسمیہ بنا دیا، الحمد والف لام لے آئے اور لفظ اللہ پر جار حرف جر لے آئے مولانا، تو الحمدللہ بنایا اس کو بھائی تاکہ دوام ثبات پر درہ. اس کے بعد اعتراض ہوا، ایک اور اعتراض کا جواب دیا تھا وہ تقدیم الحمد سے، کہ لفظ اللہ جو ہے نام ہے ذات باری تعالیٰ کا اور یہ اہم ہے، لہذا اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ مقدم کرنا چاہیے تھا. کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تقدم ذاتی حاصل ہے، لیکن یہ مقام مقام حمد ہے مولانا، اور بعض اوقات کسی عارض کی وجہ سے دوسری چیز کو بھی اس مقام پر کیا ہو جاتی ہے؟ اہمیت حاصل ہو جاتی ہے. تو مقام حمد تھا اس لیے حمد کو مقدم کر دیا تاکہ اول امر سے پتا چل جائے کہ یہ کیا ہو رہی ہے، حمد ہو رہی ہے. جیسے مولانا اقرا بسم ربک کے اندر مولانا علامہ زمخشری صاحب کشاف جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ اقرا بسم ربک کے اندر مولانا اسم ربک کو مقدم ہونا چاہیے تھا، لیکن اقرا کو مقدم کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ مقام کیا تھا؟ مقام قرات تھا، تو یہاں پر قرات اہم ہوئی تو قرات کو مقدم کیا گیا تاکہ اول امر سے پتا چل جائے کہ کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، قرات کا حکم دیا جا رہا ہے. علامہ انعم وعلم من البیان ما لم نعلم بھائی، یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ما انعمہ کے اندر بھائی علامہ تفتزانی نے اس ما کو کیا بنایا ہے، ما مصدریہ بنایا ہے. تو عبارت یوں ہوئی مولانا علی انعامہ، اور علامہ کا بھی اس پر عطف ہے، تو علی تعلیمہ، الحمدللہ علی انعامہ و تعلیمہ من البیان ما لم نعلم بھائی، عبارت یوں ہوئی بھائی. اور بھائی اس ماں کو ماں مصدریہ کیوں بنایا؟ کیونکہ ماں موصولہ بنائے تو دو خرابیاں لازم آتی ہیں، ایک خرابی لفظی ہے اور ایک خرابی معنوی ہے. لفظی خرابی یہ کہ اس صورت میں یہ انعامہ جو ہے یہ صلہ بنے گا ماں موصولہ کا، اور صلہ کے اندر کس چیز کا ہونا ضروری؟ عائد کا، اور یہاں پر عائد موجود نہیں. لیکن چلیے عائد کا مسئلہ یہاں حل ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو محذوف نکال لیں، ماں انعامہ بھی بھائی. اب ہاں ضمیر کس کو راجع ہے؟ ماں موصولہ کو، تو عائد آ گیا مولانا. لیکن اگلے جملے کے جو معطوف ہے مولانا علامہ، اس کے اندر عائد ہم محذوف بھی نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ وہاں پر محذوف نا کی ضمیر نکلے گی جو مفعول اول ہے. علامہ نا کس کو سکھلایا؟ ہمیں سکھایا. کیا سکھایا؟ ما لم نعلم، جو ہم نہیں اور کیا نہیں جانتے تھے، من البیان، اس کا بیان آ گیا مولانا. تو یہاں تو علامہ نا ہوگا مولانا، اب یہاں تو غائب کی ضمیر نہیں نکال سکتے جب اور ہمیں چاہیے کیا مولانا؟ غائب کی ضمیر جو کس کی طرف لوٹ رہی ہو؟ ماں موصولہ کی طرف. تو یہاں مولانا معطوف کے اندر تو محذوف نکالنے کی بھی صورت نہیں ہے، تو لہذا صلہ آ جائے گا بغیر عائد کے، اور صلہ بغیر عائد کے نہیں آ سکتا، لہذا معلوم ہوا اس ماں کو موصولہ بنانا بھی صحیح نہیں. اور معنوی خرابی یہ مولانا کہ ایک حمد ہے اللہ کی انعام پر، تو ماں کو اگر مصدریہ بنائے تو حمد ہوئی علی انعامہ، اللہ کے انعام پر، اور اگر ہم اس ماں کو موصولہ بنائے تو پھر یہ ماں عبارت ہوا نعمت سے، اللہ کی تعریف ہے علی ماں اس چیز پر، انعم بہ جس کے ساتھ اس نے کیا کیا، یعنی وہ نعمت مراد ہوئی مولانا، اور نعمت اثر ہے کس چیز کا، انعام کا، اللہ انعام کریں گے تو پھر کیا آئے گی آپ کے پاس، نعمت آئے گی. تو انعام پر جو اللہ کی حمد ہوئی وہ بلا واسطے کی ہوئی، اور نعمت پر جو حمد ہوئی وہ کس کے واسطے سے ہوئی، بواسطہ انعام کے، کیونکہ یہ نعمت کس کی وجہ سے آئی ہے، انعام. اور وہ حمد جو بلا واسطے کی ہو وہ اولا ہے کس سے، اس حمد سے جو واسطے کے ساتھ ہو. بھائی اور اس کے بعد ایک شبہ ہوا تھا کہ بھئی نعمتیں کیوں نہیں گنوائی انہوں نے، صرف انعام کا ذکر کیا کہ اللہ نے انعام کیا. بھئی کیا کیا انعام کیا، کیا نعمتیں عطا کی، کہتے ہیں بھئی عبارت ہماری بڑی چھوٹی سی ہے، اس عبارت جتنی بھی ہم عبارت ذکر کر لیں اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ شمار سے باہر ہیں، اور نیز اگر ہم کچھ نعمتیں ذکر کر دیتے تو یہ تخصیص آ جاتی حمد کی ان نعمتوں کے ساتھ کہ ان نعمتوں پر ہم اللہ کا کیا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، تو تخصیص آ جاتی جو مناسب نہیں تھی وہی. اور بتلایا پھر مولانا کہ علامہ جو ہے یہ خاص ہے، بھائی یہ بھی کس میں سے، اللہ کے نعمتوں میں سے جو اس نے سکھایا بیان، مولانا بیان کرنا، تو یہ عطف خاص علی العام کی قبیل سے ہے، جیسے قرآن میں کیا آتا ہے تنزل الملائکہ تو والروح، اب ملائکہ کا ذکر آیا تو جبریل امین بھی داخل ہیں، لیکن پھر ان کو علیحدہ بھی ذکر کر دیا. اس میں اس نقطے کی جانب اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس کے افراد میں سے یہ ایسا فرد ہے جو اتنا اعلیٰ و ارفع ہے کہ گویا کہ یہ اس کے جنس میں سے ہی نہیں، کیونکہ آج کس کا تقاضا کرتا ہے، مغایرت کا، کس چیز کا، کہ معطوف معطوف علیہ سے غیر ہو، تو گویا یہ جو فرد ہے یہ اتنا اعلیٰ و ارفع ہے کہ دوسرے اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تو اس کی گویا جنس ہی الگ ہے، اتنا اعلیٰ ہے تو اس کی جنس ہی گویا الگ بنا کر اس کو غیر کر دیا گیا، اور پھر اس کا عطف ماقبل پر کر دیا گیا. تو یہاں بھی اسی طرح ہے، تعلیم بھی، بیان سکھانا بھی انعامات میں سے ہے، لیکن یہ اتنی بڑی نعمت ہے گویا کہ یہ الگ ہی ایک جنس بنا کر اس کا ماقبل پر کیا کر دیا گیا، عطف کر دیا گیا. پھر آپ کو بتلایا تھا مولانا جی، تو علامہ کو کیوں ذکر کیا، دو فائدے بھی انہوں نے ذکر کیے تھے، ایک یہ کہ براعت استحلال مولانا من البیان آ رہا ہے، بیان کا ذکر آ گیا، اور یہ علم بھی تینوں علوم متقدمین کے نزدیک کیا کہلاتے ہیں، علم بیان، تو بتلایا کہ علم بیان ہم پڑھیں گے اب آگے سارا. اور پھر بتلایا تھا من البیان یہ بیان ہے کس کے لیے، معلوم ہم نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے، من البیان یعنی کہ بیان، یہ بیان ہے اس کی، تو اس کو مقدم کیوں کیا بھائی، پہلے مبین آنا چاہیے پھر بیان آنا چاہیے. جواب دیا تھا کہ رعایت سزا کے ایک جیسے حروف پر کیا کرنا، فقروں کو ختم کرنا، تو پہلے میں آیا تھا علامہ انعم، تو آگے بھی کیا آیا مالم، تو دونوں فقرے ایک جیسے حروف پر. اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ بھئی اگر آپ رعایت سزا حاصل کرنا چاہتے تھے تو اس کی ایک اور صورت بھی تھی، مبین اور بیان کو نہ بدلتے، ان کو اپنی اپنی جگہ پر رکھتے، پہلے مبین آتا پھر بیان، اور علامہ کو اٹھا کر آخر میں لے آتے. الحمد لله على ما انعم وما لم نعلم من البيان علم. ایک جیسے ہوئے نہیں ہوئے مولانا، سمجھ نہیں آیا؟ وہ بھی میم پر ختم ہو رہا ہے اور یہ بھی نہیں، تو ایک جیسے، تو ایک یہ صورت بھی تھی. آپ کیا کرتے؟ آپ نے ما لم نعلم پر کس کو مقدم کیا؟ من البیان. من البیان کو مؤخر ہی رکھتے. ما لم نعلم من البیان علم، علم کو اٹھا کر کہاں لے آتے مولانا؟ آخر میں لے آتے، تو رعایت سجا تو پھر بھی حاصل ہو جاتی. آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ تو جواب یہ مولانا کہ اس صورت میں حرج زیادہ لازم آتا مولانا، کہ عامل اور معمول میں ترتیب باقی نہ رہتی. بھائی علامہ کون ہے؟ عامل. اور ما لم نعلم اس کا کیا ہے؟ معمول. تو دیکھو ما لم نعلم مقدم ہو جاتا، معمول مقدم ہو جاتا، اور عامل کیا ہو جاتا؟ مؤخر ہو جاتا. حالانکہ اصل کیا ہے؟ عامل کو مقدم ہونا چاہیے اور معمول کو مؤخر ہونا چاہیے. بھائی تو اس صورت میں زیادہ بڑی، جبکہ اس وقت صرف مبین اور بیان کے اندر ترتیب نہیں ہے مولانا، اور ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے اندر عامل نہیں، تو اس میں اتنا حرج نہیں اور اس میں زیادہ حرج ہے. بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اشکال اور جواب جی. اور بتلایا تھا بیان جو ہے وہ ایسا فصیح کلام ہے جو ظاہر کرنے والا ہو دل کی بات کو. والصلاة على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں مولانا، سمجھ میں آیا؟ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پر صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں مولانا، اس لیے کہ ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت کس کے ذریعے سے ملی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے واسطے سے. والصلاة على رحمت نازل على سیدنا، ہمارے سردار پر محمد، جن کا نام محمد ہے، خیر من نطق بالصواب، وہ بہتر ہیں ان سے جو گویا ہوئے حق کے ساتھ. نطق کا معنی گویا، سب کلام کیا جنہوں نے بھائی، بالصواب درستگی کے ساتھ، جنہوں نے درستگی کے ساتھ کلام کیا ان سے افضل ہیں. مراد انبیاء ہیں مولانا، درستگی کے ساتھ کلام کنہوں نے کیا؟ انبیاء نے. انبیاء کا ہر کلام حق ہے مولانا، درست. تو یہ تمام انبیاء سے افضل ہیں. وَأَفْضَلِ مَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ، اور افضل ہیں ان سے جن کو حکمت عطا کی گئی. وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فصل خطاب عطا کیا گیا. یہ جن کو، اس سے بھی مراد انبیاء ہیں مولانا، انبیاء کو کیا عطا کی گئی؟ حکمت عطا کی گئی اور فصل خطاب. یا اس سے، یہ جو اس افضل سے مراد مولانا رسول ہیں بھائی، رسول مراد ہیں. تو حضور سے افضل ہیں انبیاء سے اور تمام رسولوں سے. سمجھ بھی آ رہی ہے بات کی مشکل ہے بھائی؟ تو اوتیا کے اندر مولانا ضمیر ہے نائب فاعل جو من کو راجع ہے، اور الحکمہ مفعول آئے گا، الحکمتا. حکمت کسے کہتے ہیں بھائی؟ علامہ طبطالانی بتلا رہے ہیں آپ کو، ہی علم الشرائع وکل کلام وافق الحق. یہ شریعتوں کا علم ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ شریعت کا علم، شرع قوانین وغیرہ کا پتہ ہو. اور وکل کلام وافق الحق، اور ہر وہ کلام جو حق کے موافق ہو. بھائی علم شرائع کہا بھائی، تو صرف دینی مسائل شرعی علم تو داخل ہوئے، لیکن شریعت کے علاوہ بھی تو بہت سی چیزیں حق کے موافق ہیں، وہ تو داخل نہیں تھی. تو جب کہا کل کلام ان واف، ہر وہ کلام جو حق ہے، تو اب یہ بھی داخل ہو گئے، اب عموم آ گیا مولانا. مثلا میں کیا کہتا ہوں جی، میں کہتا ہوں مثلا مولانا لاہور پاکستان میں ہے بھائی، یہ کلام حق ہے یا حق نہیں ہے مولانا؟ حق ہے، لیکن شریعت ہے؟ نہیں شریعت نہیں ہے. تو اب اس قسم کا جو کلام جو حق کے موافق ہو، میں کہتا ہوں دور دو چار ہوتے ہیں مولانا، یہ کلام حق ہے یا نہیں مولانا؟ حق ہے لیکن شریعت ہے نہیں. تو ہر وہ کلام جو حق کے موافق ہو اور اسی طرح شریعت و علم، یہ سارا بھائی یہ کیا کہلاتا ہے؟ حکمت کہلاتا ہے. وَتَرَكَ فَاعِلَ الْإِيتَاءِ، اور ترک کر دیا مصنف نے ایتا فعل کے فاعل کو، یا مولانا تُرِكَ فَاعِلُ الْإِيتَاءِ، ایتا کے فاعل کو ترک کر دیا گیا. بھئی مصنف نے کہا افضل ہیں اس سے اوتی الحکمہ، جسے کیا عطا کی گئی؟ بھئی فعل مجہول لائے بھئی، اور فعل مجہول میں فعل کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ مفعول کی طرف ہوتا ہے، پھر اسے نائب فاعل کہا جاتا ہے، اور فاعل کو کیا کر لیا جاتا ہے؟ حذف کر لیا جاتا ہے. تو یہاں فعل مجہول لائے مولانا، فاعل کا ذکر ہی نہیں فاعل کا، تو اس کی کیا وجہ ہے بھائی؟ فاعل اس کلام لانا چاہیے تھا بھائی، من آتاہ اللہ الحکمتا، جس کو اللہ نے کیا کی ہے، جن کو اللہ نے حکمت عطا کی ان سے افضل ہیں بھائی، تو آتاہ اللہ کہنا چاہیے تھا. کہتے ہیں بھائی ایتا کے فاعل کو ترک کر دیا گیا، یعنی فعل مجہول لایا گیا، اس لیے کہ یہ بات ظاہر ہے مولانا کہ حکمت عطا کرنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالی کی ہے بھائی، تو یہاں کوئی شبہ ہی نہیں کہ ذہن کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتا، اس لیے فاعل کو کیا کر دیا گیا؟ ترک کر دیا گیا. وَتُرِكَ فَاعِلُ الْإِتَاءِ، اور ترک کر دیا گیا ایتا کے فاعل کو، لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ، اس لیے کہ یہ فعل جو ہے یعنی ایتا حکمت، لا يصلح الا لله، یہ صلاحیت نہیں رکھتا مگر اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ ہی عطا کرتے ہیں. وفصل الخطاب، یہ فصل الخطاب یہ بھی منصوب ہے مولانا، اور اس کا عطف الحکمہ پر ہو رہا ہے، جن کو حکمت دی گئی اور فصل خطاب دیا گیا. فصل خطاب مولانا اضافت ہے صفت کی موصوف کی طرف، صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف، تو یہ جرد و قطیفت ان کی قبیل سے ہوا. تو اصل میں تھا الخطاب الفاصلة، الخطاب ال، یہی بات ہوئی نا، کیونکہ صفت کی اضافت ہے کس کی طرف؟ موصوف کی طرف، تو ما قبل کو بناؤ صفت، تو کیا بن گیا؟ الخطاب الفاصلة، خطاب الفاصلة. اس پر پھر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ خطاب ذات ہے اور فصل مصدر ہے، اور آپ نے مصدر کو ذات کے لیے صفت بنا دیا، حالانکہ مصدر ذات کے لیے صفت نہیں بن سکتا بھائی، اس لیے کہ مصدر کا حمل ذات پر صحیح نہیں، مصدر کا حمل ذات کہتے ہیں جس کے بارے میں جو خبر دی جا سکے، بتلایا جا سکے مولانا، سمجھ میں آیا؟ ما يصلح لأن يعلم ويخبر عنه بھائی، ما يصلح لأن يعلم ويخبر عنه، جس کے بارے میں کیا کر سکیں؟ بتلا سکیں، اور اس کے بارے میں خبر دی جا سکے، اسے ذات کہتے ہیں بھائی. تو یہاں پر مولانا عبارت ہوئی الخطاب الفصل، ایسا خطاب جو کیا ہے فصل ہے، کھولنا ہے، جدا کرنا ہے. تو یہ تو آپ نے مولانا مصدر کو صفت بنا دیا، کس کے لیے؟ ذات کے لیے، اور مصدر ذات کے لیے صفت نہیں بن سکتا. بھائی جس چیز کو، جو بھی آپ صفت لانا چاہتے ہیں کسی چیز کے لیے، تو وہ صفت اسی صورت میں بن سکتی ہے جبکہ اس کا حمل موصوف پر صحیح ہو. جبکہ اس کا حمل کیا ہو؟ موصوف پر. مثلا میں کہتا ہوں جا انیس زید العالم، میرے پاس ایسا زید آیا جو عالم ہے، جو عالم ہے. اب دیکھیے مولانا زید کو آپ نے کیا بنایا؟ موصوف. العالم کو اس کے لیے کیا بنایا؟ صفت. یہ صفت اسی صورت میں بن سکتی ہے کہ جب اس کا حمل زید پر صحیح ہو. صفت کا حمل موصوف پر کیا ہو پھر صفت بن سکتی ہے، ورنہ صفت
نہیں بن سکتی.
آپ خود بنا لیں، دیکھیے موصوف کو بنائیں مبتدا اور صفت کو بنائیں خبر، زید عالم. یہ کہنا صحیح ہے یا غلط ہے مولانا؟ صحیح ہے مولانا. یہ عالم اس کے لیے خبر بن سکتی ہے. معلوم وہ عالم کا حمل کس پر؟ زید پر صحیح. جب زید پر اس کا حمل صحیح تو اس کو زید کے لیے صفت بنانا بھی صحیح، اور اگر حمل صحیح نہ ہو تو پھر صفت بنانا بھی صحیح نہیں. اور یہاں پر اگر آپ کہیں الخطاب فصل، خطاب کیا ہے مولانا؟ جدا کرنا ہے. یہ تو بات ہی نہیں بنتی مولانا، حمل ہی صحیح نہیں ہو رہا. تو جواب یہ مولانا، یہ مصدر ہے اور مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی کبھار اس میں، تو مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں بھی آ جاتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی. تو یہاں پر بھی مولانا فصل کو اس میں فاعل کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں. اے الخطاب الفاصلہ، فاصل مولانا اس میں فاعل کے معنی، یا اس کو مولانا اس میں مفعول کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں. الخطاب المفصولہ، ایسا خطاب جو کھولا گیا ہے، یا الخطاب الفاصلہ، ایسا خطاب جو فصل کرنے والا ہے، جدائی ڈالنے والا ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟
جی.
تو اشکال مولانا یہ ہوا، دوبارہ سن لیں مولانا، الخطاب الفصل مولانا عبارت ہوئی مولانا، تو آپ نے الفصل کو صفت بنایا خطاب کے لیے مولانا، خطاب موصوف اور الفصل صفت، اور صفت تو خطاب ہے ذات مولانا، اور فصل ہے مصدر، اور مصدر ذات کے لیے صفت نہیں، اس لیے کہ مصدر کا حمل ذات پر صحیح نہیں تو اس کے لیے صفت بھی نہیں. تو جواب دیا مولانا کہ یہ فصل مصدر جو ہے یہاں پر اس میں فاعل کے معنی میں ہے یا اس میں مفعول، اور اس میں فاعل اور اس میں مفعول بھی کیا ہیں؟ ذات ہیں مولانا، تو ذات پر ذات کا حمل ہوا بھائی. اب یہ دونوں کے اعتبار سے علامہ طفتازانی یہی بات آپ کو بتلانے لگے ہیں. دیکھیے تو اصل میں عبارت کیا ہوئی؟ الخطاب الفصلہ، اور پھر فصل کس معنی میں ہم نے لیا؟ مفصول کے معنی میں پہلے ذکر کر رہے ہیں علامہ طفتازانی. اے الخطاب المفصولہ، ایسا کلام جو کھولا گیا ہے، مفصول مولانا جدا جدا کیا گیا ہے. کیا معنی جدا جدا کیا گیا کھولا گیا؟ کہتے ہیں معنی ہے البین، واضح ہے، یعنی کیا ہے؟ واضح ہے. الذی یتبینہ، ایسا کہ جسے سمجھ لیتا ہے، من یخاطب به، جس کے ساتھ بھی اس کو خطاب کیا جائے. بھائی خطاب کس کو کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں وہ کلام جو غیر کی طرح متوجہ ہو کر کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ خطاب. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں مولانا کہ محنت کیا کرو، تو میں نے آپ سے کیا کیا؟ کلام کیا، آپ کی طرف متوجہ ہو کے کلام کیا، یہ کیا کہلائے گا؟ خطاب کہلائے گا بھائی، خطاب. تو ایسا خطاب المفصول جو جدا جدا ہو، کھولا گیا ہو، یعنی البین، البین الذی واضح ہو جسے، یتبینہ من یخاطب بہ، سمجھ لیتا ہو جس کو بھی مخاطب کیا جائے، ولا یلتبس علیہ، اور اس پر ملتبس نہ ہو، اس پر اشتباہ کوئی واقع بے، خطاب مفصول، ایسا خطاب جس کے ساتھ آپ نے جسے خطاب کیا ہے وہ اس کو پوری طرح سمجھ لے، اس پر کوئی چیز مشتبہ نہ ہو، بھائی اس کی عقل سے اونچی باتیں کی تو یہ تو اس پر خطاب مشتبہ ہوا، اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے ایک دیہاتی کہتے ہیں آیا بھائی ایک نواب کے پاس بھائی، تو نواب صاحب اس کو کہنا چاہتے تھے کہ اس سال ہمارے کھیتوں میں بارش نہیں ہوئی. دیہاتی تھا بھائی، فصلوں کی بات چلے گی، زمین کی بات ہی اس سے چلے گی، تو نواب صاحب اب اس کو کہہ رہے ہیں بھائی ان سال ہماری کشت زار میں تقاطر امطار نہیں ہوا. دیہاتی اپنے ساتھی کو کہنے لگا بھائی لگتا ہے نواب صاحب عربی میں قرآن پڑھ رہے ہیں بھائی، امسال اس سال ہماری کشت زار میں ہمارے کھیتوں میں تقاطر امطار نہیں ہوا، بارشیں نہیں برسیں. تو دیکھا یہ خطاب مفصول نہیں تھا، جس کو خطاب کیا گیا وہ اس کو سمجھ نہیں پایا بھائی. اول خطاب الفاصلہ، یا مولانا فصل کس معنی میں ہے؟ اس میں فاعل، ایسا خطاب جو فاصل ہے مولانا، تمیز کرنے والا ہے بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان. وعلى آلہ، اور رحمت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. اب آل کی تحقیق کر رہے ہیں مولانا، کہتے ہیں اصلہ اہل بدلیل اہیل، اس کی اصل آل کی اصل کیا ہے؟ اہل، اصل میں یہ تھا اہل. دلیل کیا ہے بھائی؟ آپ کو کیسے پتا چلا اس آل کی اصل کیا ہے؟ اہل. کہتے ہیں بھائی اس کی تصغیر اہیل آتی ہے، اور آپ نے ضابطہ پڑھا ہے مولانا التکثیر و تصغیر یردان الاشیاء الی اصولہا، تصغیر اور جمع تکثیر جو ہے جمع مکثر، یہ چیزوں کو ان کی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے. التصغیر و تکثیر یردان الاشیاء الی اصولہا. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی عربی میں آپ نے جس لفظ کی اصل معلوم کرنی ہے اس کے جمع مکسر دیکھ لو. ایک تو جمع سالم ہے وونون اور الف تا کے ساتھ، وہ نہیں مولانا، کیا بناؤ بھائی؟ جمع مکسر میں جاؤ بھائی، آپ کو اس کی اصل کا فوراً پتہ چل جائے گا. یا اس کی تصغیر بنا لو، آپ کو فوراً اس کی اصل کا پتہ چل. مثلا مولانا آپ پتہ چلانا چاہتے ہیں دینار کی اصل کیا ہے، دینار اس کی آپ نے جمع تکثیر بنائی مولانا دنانیر، کیا ہے؟ دنانیر. اور دنانیر میں کتنے نون آ رہے ہیں؟ دو نون. اور دینار میں کتنے نون ہیں؟ ایک نون. معلوم ہوا دینار اصل میں تھا دینار، یا بھی کیا تھی؟ نون تھی مولانا. اور پھر عربی میں اکثر یوں کیا کرتے ہیں دو حرف ایک جنس کے آ جائیں تو کبھی کبھار ایک کو کس سے بدلتے ہیں؟ حرف علت سے بدل دیتے ہیں. تو دین نار میں سے ایک نون کو کس سے بدل دیا؟ خفت کے لیے یا سے، تو کیا بنا؟ دینار. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے دینار کی اصل کیا، آپ کیا کہیں گے؟ دین نار. دلیل کیا ہے بھائی؟ بھائی التصغیر التکثیر یرد الاشیاء الی اصولہا، میں نے اس کی جمع تکثیر نکالی، وہ کیا نکلی؟ دنانیر مولانا جمع تکثیر، اور اس میں کتنے نون ہیں مولانا؟ دو نون ہیں. اسی طرح مولانا تصغیر سے بھی کسی چیز کی اصل کا پتہ چلتا ہے، جیسے مولانا ارض ہے، ارض اس کی تصغیر کیا آتی ہے؟ قریظۃن مولانا، معلوم ہوا یہ اس کے اصل میں کیا ہے؟ اس کے ساتھ تا تانیث ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو آل کی اصل بھی اہل ہے، اور دلیل کیا کہ اس کی تصغیر کیا آتی ہے؟ وہ ہیل آتی ہے. تو اہل تھا، پھر اس ہا کو مولانا حمزہ سے بدل دیا گیا، کیا ہوا؟ اہل. اور پھر مولانا اس دو ایک دو حمزہ اکٹھے آئے بھائی، ما قبل والا متحرک ہے، ثانی ساکن ہے، تو پھر ثانی کو کس سے بدل دیا گیا مولانا؟ ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا گیا الف سے، تو کیا ہوا؟ آل. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہا کو کس سے بدلا؟ حمزہ سے، اور پھر حمزہ کو کس سے بدلا؟ الف سے بھائی. اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ آپ نے ہا کو بدل کر کیا حرف لے کر آئے بھائی؟ ہا کو بدلا اور حمزہ لائے بھائی. یہ تو آپ نے عجیب کام کیا بھائی. ابدال ہمیشہ کرتے ہیں، ثقیل کی جگہ خفیف لاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کوئی لفظ ثقیل ہو حرف، اس کی جگہ کیا لے آتے ہیں؟ خفیف. آپ تو ہا کی جگہ حمزہ لے آئے، اور حمزہ تو ہا سے بھی بڑھ کر کیا ہے؟ ثقیل ہے. آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے آپ کو پتہ نہیں چل رہا کون سا لفظ پڑھنا مشکل ہے، اہلن یا اعلن؟ جی آسان کسے، آسان کون سا ہے بھائی؟ اہلن آسان ہے. تو دیکھو یہاں پر کیا کرنا لازم آیا کہ آپ نے خفیف کو دور کیا اور اس کی جگہ کیا لے آئے؟ ثقیل. تو آپ نے عکس معاملہ کر دیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ دروازے کھولو. تو یہ تو جواب یہ مولانا کہ ہم در اصل الف تک پہنچنا چاہتے تھے، الف تک پہنچنا چاہتے تھے جو نہایت خفیف ہے. تو درمیان میں اگر ہمیں ثقیل کو واسطہ بنانا بھی پڑا تو اس سے کوئی حرج لازم نہیں، کیونکہ اگرچہ ہم ثقیل لے آئے لیکن پھر فوراً اس کو بدل دیا، کس سے؟ الف سے بدل دیا. تو نتیجہ کیا حاصل ہوا؟ نہایت ہی خفیف حرف ہمیں حاصل ہو گیا. لہذا اس لیے اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا بھائی. اصلہ اہلن، اصل اس کی مولانا اہل ہے، بدلیل اہیلن، اہیل کی دلیل کے ساتھ، خص استعمالہ فی الاشراف و اولی الخطر، خاص ہے کیا ہے اس کا استعمال مولانا اشراف، مولانا شریف اور جمع ہے شریف کی، معزز لوگوں میں، و اولی الخطر اور شان والے. بھئی آل معزز اور شان والے لوگوں کے لیے آل کا لفظ استعمال ہوگا، ادنا درجے والوں کے لیے آل کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. لہذا آپ کہہ سکتے ہیں مولانا آل السلطان، سلطان کی آل بھائی، متبعین، متبعین مراد سلطان کی آل بھائی، یا اس کے خاندان والے اہل بیت وغیرہ ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سلطان کیا ہے؟ معزز ہے بھائی، بادشاہ. اسی طرح کہہ سکتے ہیں مولانا آل فرعون بھائی آیا، کیوں؟ کیونکہ فرعون بھی اخروی اعتبار سے تو نہیں لیکن دنیاوی اعتبار سے بڑا معزز تھا بھائی، بادشاہ تھا. تو چاہے عزت دنیاوی حاصل ہو چاہے عزت اخروی حاصل ہو، مولانا دونوں صورتوں میں آل استعمال ہو سکتا ہے. لیکن ادنا درجے کا ہو، یہ کوئی بھی رتبہ نہ ہو، تو پھر اس صورت میں ہاں دنیاوی اعتبار سے کوئی ادنا ہے تو پھر اس کے لیے آل کا لفظ استعمال نہیں کریں. لہذا آپ آل قصار نہیں کہہ سکتے بھائی، قصار دھوبی، دھوبی کی آل نہیں کہہ سکتے. سمجھ میں آئے؟ تو آل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے بھائی بنو حاشب اور بنو عبد المطلب مراد ہیں، اور حدیث میں آتا ہے اس سے ہر مومن متقی، ہر متقی مومن مراد ہے بھائی. تو یہ عام ہوا، یہ بہتر ہوا یہ معنی مولانا کہ اس صورت میں آپ سب بھی مولانا کس میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں داخل ہو گئے مولانا. الاطہار، اطہار جمع طاہر، اور رسول کی آل پر الاطہار جو پاکیزہ ہیں، جمع طاہرین، اطہار جمع ہے طاہر کی، کا صاحبین و اصحابین مولانا، جیسے صاحب اور اصحاب، جیسے بھئی اصحاب جمع ہے کس کی؟ صاحب کی، اسی طرح اطہار جمع ہے طاہر کی. و صحابتہ الاخیار، اور ان کے صحابہ پر، اور رحمت نازل ہو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، الاخیار جو نیک ہیں بھئی، جو نیک ہیں. جمع خیر بالتشدید، مولانا خیر صفت مشبہ ہے، خیر صفت مشبہ ہے. اور پھر کبھی کبھار اس میں تخفیف کرتے ہیں، ایک یا کو گرا دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں، تو خیر رہ جاتا ہے. یہ بھی صفت مشبہ ہے مولانا، اسی خیر میں آپ نے کیا کی؟ تخفیف کی. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے مولانا کہ خیر استعم بتشدید ہو تو یہ استعمال ہوتا ہے حسن باطنی کے اندر، یہ استعمال ہوتا ہے حسن باطنی میں، اور خیر جو بتخفیف ہے وہ استعمال ہوتا ہے حسن ظاہری کے اندر. بھائی حسن ظاہری تو علامہ طبطدانی نے بتلایا کہ یہ اخیار جو ہے جمع، یہ خیر بالتخفیف کی ساتھ جو ہے اس کی جمع نہیں ہے، بلکہ خیر بالتشدید جو ہے اس کی جمع ہے. اس لیے کہ خیر بالتشدید جو ہے وہ حسن باطنی کے لیے آتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی حسن باطنی کے اندر کس کو پہنچے ہوئے تھے؟ کمال کو پہنچے ہوئے تھے. تو الاخیار آئی صفت صحابہ کی، لہذا اس کو خیر کی جمع بنانا اولا ہے. کس کی بنسبت؟ خیر کی بنسبت، کیونکہ صحابہ کا کمال کیا تھا مولانا؟ حسن باطنی تھا مولانا، حسن باطنی، عقیدہ اچھا ہو مولانا، اخلاق اچھے ہوں وغیرہ. ایک خیر اور بھی ہے جو آپ عام استعمال کرتے ہیں، وہ اس میں تفضیل مولانا، وہ اس میں تفضیل ہے مولانا. یاد رکھو اس کی تثنیہ جمع تانیث وغیرہ نہیں آتی بھائی، اور یہ تو یہاں جمع آ رہی ہے، معلوم ہو یہ اس اسم تفضیل کی جمع نہیں. اما بعد هو من الظروف الزمانیت المبنیت المنقطعت عن الاضافت ای بعد الحمد والصلاة. بھائی بعدو کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ یہ من الظروف الزمانیہ، کس میں سے ہے؟ ظروف ظرف زمان ہے مولانا، ظرف زمان، پہلے ہونا یا بعد میں ہونا زمانے کے اعتبار. اور پھر اس کے استعمال کے تین طریقے ہیں مولانا، آپ نے پڑھے ہیں بھائی، کہ یہ تقاضا کرتا ہے مضاف الیہ کا، وہ مضاف الیہ مولانا یا تو عبارت میں موجود ہوگا، یا آپ اس کو عبارت سے گرا دیں گے لیکن نیت میں پھر بھی اس کو باقی رکھیں گے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ عبارت سے بھی گرا دیا مولانا عبارت اور ذہن میں بھی نہیں، یعنی نہ عبارت میں ہے اور نہ ذہن میں ہے، نسیہ منسیہ بالکل ہے ہی نہیں. تو ایک صورت وہ کہ جب اس کا مضاف الیہ عبارت میں ذکر ہو تو اس وقت بھی یہ معرب ہے مولانا. ایک صورت وہ کہ اس کا مضاف الیہ آپ نے نہ عبارت میں لکھا درج کیا اور نہ ہی ذہن میں ہے مولانا، تو اس صورت میں بھی یہ معرب مولانا اعراب آئے گا. لیکن وہ صورت جس میں اس کا مضاف الیہ آپ نے عبارت سے تو حذف کر دیا لیکن نیت میں اب بھی باقی ہے، تو یہ اب محتاج ہے اس مضاف الیہ کا جو کہاں رکھا ہے آپ نے، اپنی مراد تو ہے اگرچہ عبارت میں نہیں مگر مراد تو ہے، چاہیے تو اس کو، تو اس صورت میں اس کا نقصان ہوا، اور نقصان بھی بڑا عظیم قسم کا ہوا مولانا، کہ آپ نے جس ضروری چیز جس کا وہ تقاضا کر رہا تھا آپ نے اس سے حذف کر لی. تو اس صورت میں پھر جبیرہ لگاتے ہیں مولانا اور ضم مبنی علی الضم بناتے ہیں، اس کو کیا بناتے ہیں؟ مبنی علی الضم. اما بعد، تو اصل میں تھا بعد الحمد والصلاۃ، تو الحمد والصلاۃ جو اس کا مضاف الیہ تھا اس کو عبارت سے حذف کر لیا تو مولانا نقصان عظیم ہوا، تو ہم نے جبیرہ بھی بڑا مضبوط لگایا، کس چیز کا مولانا؟ ضمے کا، مبنی علی الضم کیا اس کو مولانا، اس لیے کہ ضمہ بھی کیا ہے؟ سب سے قوی اعراب کون سا ہے؟ ضمہ ہے، تو ہم نے مبنی علی الضم بنا دیا. یہی بات کر رہے ہیں، دیکھیے هو من الظروف الزمانیتی، یہ ظروف زمانیہ میں سے ہے مولانا، المبنیتی کیا ہے؟ مبنی ہے، المنقطعتی عنی الاضافتی اور اضافت سے منقطع ہے، اصل میں یوں ہے ای بعد الحمد والصلاة، حمد والصلاة کے بعد، والعامل فیہ امال نیابتها عن الفعل. اچھا بھئی اما بعدو ہے، بھئی بعدو کس میں، انہوں نے کیا بتایا؟ ظروف زمانیہ میں سے ہے، ظرف ہے، اور ظرف کے لیے کوئی عامل چاہیے، بھئی ظرف میں عامل ہمیشہ فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا. بھئی شبہ فعل کس کو کہتے ہیں؟ بھئی اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل وغیرہ کو کیا کہتے ہیں؟ شبہ فعل. تو ان میں عامل فعل ہو گیا شبہ فعل. تو یہاں پر کون ہے اس میں عامل؟ کہتے ہیں والعامل فیہ اما، یہاں کیا ہے عامل؟ اما ہے. بھئی اما تو حرف ہے، اور ابھی بتایا عامل کیا ہونا چاہیے؟ فعل یا شبہ فعل ہونا چاہیے. کہتے ہیں بھئی لنیابتہا عن الفعل، یہ اما بوجہ نائب ہونے کس سے؟ فعل سے. یہ اما کس سے نائب ہے مولانا؟ یہ فعل کا نائب ہے، اصل میں یہاں فعل تھا، اس فعل کو حذف کر کے ہم اما لے آئے. تو اما تو ویسے حرف ہے، بعدو کے اندر عامل نہیں بن سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ نائب کس کا ہے؟ فعل کا، اور فعل تو کیا بن سکتا تھا؟ عامل. تو لہذا نائب کا بھی عامل بنانا یہاں صحیح ہو. اور اصل اصلو اور اصل عبارت یوں تھی مولانا، مہما یقم من شیئن بعد الحمد والصلاة، مہما یقم من شیئن بعد الحمد. تو یہ سارا مہما یقم من شیئن، اس سارے کو حذف کیا اور اس کی جگہ اٹھا کر اما رکھ دیا، تو اما بعد الحمد والصلاة. سمجھ میں آ رہی ہے عبارت بھائی؟
جی.
اور یہ اما یاد رکھو مولانا تاکید کا بھی فائدہ دیتا ہے، تاکید کا بھی فائدہ دیتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں زید ذاہب، زید جانے والا ہے. اب آپ تاکید کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں گے اما زید فذاہب، اما زید. اصل میں عبارت کیا تھی مولانا؟ مہما یقم من شیئن فزید ذاہب. مہما جو کچھ بھی ہو، یقم من شیئن جو کچھ بھی، یقم من شیئن کسی چیز میں سے ہو، یعنی کوئی بھی چیز پائی جائے، کسی بھی چیز کا وجود پایا جائے، فزید ذاہب، تو زید کیا ہے؟ جانے والا ہے. کسی بھی چیز کا وجود ہوا پایا گیا تو زید جانے والا ہے. اور دنیا میں تو چیزیں ہی چیزیں ہیں مولانا، چیزوں کا تحقق ہے. اور آپ نے کیا کہا تھا؟ کسی بھی چیز کا تحقق ہوا تو زید کا، زید جانے والا ہے. اور چیزیں تو موجود ہیں، معلوم ہوا زید کا جانا بھی بڑا یقینی ہے. وہی آپ نے زید کے جانے کو کس چیز کے ساتھ معلق کیا تھا؟ بھئی بیوی کو ایک شخص کہتا ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، اس کی طلاق کس چیز کے ساتھ معلق کیا؟ یہاں بھی اسی طرح آپ نے کہا اگر کوئی بھی چیز پائی گئی تو زید جانے والا ہے، تو زید کے جانے کو معلق کر دیا کس چیز کے ساتھ؟ چیزوں کے پائے جانے کے ساتھ. اور چیزیں دنیا میں موجود ہیں یا نہیں موجود؟ موجود ہیں. تو معلوم ہو جب چیزیں پائی گئیں بھائی تو معلوم ہوا زید کا جانا بھی بڑا یقینی ہے، بڑا یقینی ہے. ایسی چیز کے ساتھ معلق کر دیا جو محقق ہے، جیسے وہ مولانا بیوی گھر میں جائے گی تو تحقق کس چیز کا ہو جائے گا؟ طلاق کا تحقق ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ یقینی طور. تو یہ تاکید کا فائدہ دیا. وَمَهْمَا هَا هُنَا مُبْتَدَعُن، اور اس مَهْمَا يَكُم مِّن شَئِن بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَا، اس کی ترکیب بتلا رہے ہیں آپ کو. کہتے ہیں مَهْمَا یہاں پر مُبْتَدَعُن، مُبْتَدَع ہے مولانا، والاسمیت لازمت للمبتدائی، اور اسمیت لازم ہے کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے. مبتدا کے لیے کیا ہونا لازم؟ ویکن شرط، اور یکن کیا ہے؟ مہما یکن بھائی، یہ یکن کیا ہے؟ شرط ہے، یعنی فعل شرط ہے، فعل شرط، شرط کا فعل ہے مولانا. والفاء لازمۃ له غالبا، اور فا اس کے ساتھ لازم ہے شرط کے ساتھ. غالبا بھائی اکثر اوقات، بھائی شرط کے جواب میں اکثر اوقات کیا آیا کرتی ہے بھائی؟ فا آیا کرتی ہے. بھائی دیکھو یہاں دو چیزیں یاد رکھو، یہ ذرا مشکل مقام ہے، توجہ سے سنو بھائی. انہوں نے کیا کہا؟ اسمیت اسم ہونا لازم ہے کس کے ساتھ؟ تو اسم اسمیت یہ کیا ہوئی؟ لازم. اور مبتدا کیا ہوا؟ ملزوم. اسی طرح کہا یکن شرط ہے اور فا اس کے ساتھ لازم ہے غالباً، تو شرط کیا ہوئی مولانا؟ نہیں، فا فا کیا ہوئی؟ لازم. اور شرط کیا ہوئی؟ ملزوم. یہ یاد رکھو دو چیزیں بھائی، پہلا کیا مولانا؟ اسمیت لازم اور مبتدا ملزوم، اور فا اور شرط ملزوم. دیکھیے فحین تضمنت اما معنی الابتداء والشرطی، اور جب متضمن ہوا اما ابتداء کے معنی کو اور شرط کو مولانا، بھائی اما کو کس کی جگہ اٹھا کر رکھا؟ مہما اس میں، تو مبتدا کو اٹھا کر کیا رکھا ہے آپ نے؟ اما. اسی طرح شرط کو بھی اٹھایا تھا یہاں سے، اس کی جگہ بھی کیا آیا؟ اما آیا. تو یہ اس میں ابتدا والا ابتدا کے معنی کو بھی یہ متضمن ہوا اور شرط کے معنی کو بھی، دو چیزوں کی جگہ آیا ہے تو دونوں کے معنی کو متضمن ہوا بھائی. دو چیزوں کے معنی کو متضمن ہوا. اور ابتدا مولانا کیا تھی؟ کیا بتایا تھا پیچھے؟ اسمیت کیا تھی اور مبتدا کیا تھا؟ اور ملزوم کو آپ نے اٹھایا ہے یہاں سے، مبتدا کو اٹھایا ہے، تو اس کی جگہ کیا لانی، کیا ہونا چاہیے؟ اسم ہونا چاہیے، کیونکہ اسمیت لازم تھی کس کے ساتھ؟ مبتدا. تو آپ نے ملزوم کو اٹھایا تو اس کی جگہ کیا آنا چاہیے؟ لازم کو، اور وہ کیا ہے؟ اسم بھائی، وہ کیا ہے؟ اسم. لیکن اسم آیا نہیں، آیا تو اما ہے، اور وہ کیا ہے؟ حرف ہے. تو اسم تو نہ آ سکا، لیکن ہم نے پھر اس کا جبیرہ یہ کیا کہ اما کے ساتھ اسم ملنا چاہیے. چلو یہ اما خود تو اسم نہیں ہے مولانا، یہاں تو اسم نہیں آ سکا، لیکن اس کے ساتھ کم از کم فوراً کیا ملا ہونا چاہیے؟ اسم ملا ہونا چاہیے. تو مبتدا اٹھایا اور وہ ملزوم تھا، اور ملزوم کی جگہ کس کو رکھنا چاہیے تھا؟ لازم کو آنا چاہیے تھا، یعنی اسم. لیکن اسم آپ نہیں رکھ سکتے، تو پھر نہیں رکھ سکے تو کس چیز کو لازم کر دی، کس چیز کو رکھ دیا، کیا لازم کر دیا؟ اسم کے ملنے کو لازم کر دیا بھائی، اسم کے یعنی لسوق اسم کو بھائی لازم کر دیا بھائی، لسوق اسم کو لازم کر دیا. تو اب آپ مجھے بتائیے، لازم ملزوم کے قائم مقام ہوا پوری طرح یا کسی نہ کسی درجے میں؟ پوری طرح قائم مقام کیونکہ پوری طرح تو یہ تھا کہ مبتدا کے ساتھ اسمیت لازم تھی، تو مبتدا کو جب اٹھایا ہے تو کم از کم کس کو رکھو؟ اسم. لیکن آپ اسم نہیں رکھ سکے تو آپ نے کیا کیا پھر؟ لسوق اسم کو لازم کر دیا مولانا. کس کو؟ تو لازم قائم مقام ہوا پوری طرح یا کسی نہ کسی درجے میں؟ کسی نہ کسی درجے میں قائم ہوا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی طرح یکون جو تھی شرط تھی، تو فا اس کے ساتھ کیا تھی؟ تو فا ہے لازم اور شرط کیا ہے؟ اور آپ نے کس کو اٹھایا ہے؟ ملزوم کو اٹھایا ہے. اور لازم کیا ہے؟ فا. تو فا کو اس کا اس کی جگہ پر رکھ دیا، فا کو اس کی جگہ پر رکھ دیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ ملزوم کو اٹھایا اور فا کو اس کی. فا حذف کیا، شرط حذف کیا یا نہیں مولانا؟ اور لازم کیا تھی اس کے ساتھ؟ تو ملزوم کو اٹھایا ہے تو اس کی جگہ کس کو رکھا؟ فا کو رکھ دیا، فا کو رکھ دیا. اچھا، اور اب آپ مجھے بتائیے مولانا، شرط کو آپ نے بادو سے پہلے اٹھایا ہے یا بادو کے بعد اٹھایا ہے بھائی؟ شرط کہاں پر تھی؟ عبارت دیکھو، مہما یکم من شیء بعد الحمد، تو شرط بعد سے پہلے ہے یا بعد میں؟ پہلے ہے. تو جہاں سے شرط اٹھائی ہے فا کو بھی وہیں پر رکھنا چاہیے تھا، تو اما فا بعد ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لازم کو کس کی جگہ رکھ رہے ہیں؟ ملزوم کی جگہ. تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اما. لیکن آپ بتائیے، فا بادو پر آتی ہے یا بادو کے بعد آتی ہے؟ بادو کے بعد آتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مولانا، اما بادو فلما بھائی. تو آپ بتائیے مولانا، لازم کو آپ نے ملزوم کا قائم مقام کیا پوری طرح یا کسی نہ کسی درجے میں؟ پوری طرح نہیں، کیونکہ وہ اپنے مقام پر نہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو یہی بات کرنے لگے مولانا، فحین تضمنت اما معنی الابتداء والشرط، پس جب متضمن ہوا اما ابتداء کے معنی کو اور شرط کے معنی کو، لزمت الفاء والسوق الاسم، لازم ہوئی اس کے ساتھ کیا؟ اما بعد کے فا لازم ہوئی، ولسوق الاسم اور اسم کا ملنا لازم ہوا، اقامت اللازم مقام الملزومی، قائم کرتے ہوئے، قائم مقام کرتے ہوئے لازم کو ملزوم کے، وابقاء لاثره، اور اس کے اثر کو باقی رکھنے کے لیے، فی الجملتی، کسی نہ کسی مجموعے اعتبار سے، کسی نہ کسی درجے کے اندر بھائی. یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں پر دو چیزیں تھیں مولانا، ایک تھی، ایک حذف کیا مبتدا کو آپ نے، اور مبتدا کی جگہ کیا آنا چاہیے تھی؟ اسم آنا چاہیے تھا، لیکن اسم تو نہیں لائے، بلکہ کیا لائے آپ؟ حرف لائے ہیں، تو لسوق اسم ہے بھائی، تو اسم کے بجائے لسوق اسم کو لازم کر دیا آپ نے، وہاں رکھ دیا. اور مولانا شرط کی جگہ پر فا کو آنا چاہیے تھا، لیکن فا کو آپ آگے لے گئے، کس پر داخل کیا؟ جزا پر بھائی. تو کسی نہ کسی درجے میں لازم کو قائم مقام کر دیا، کس کے؟ ملزوم کے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ سب کو بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہے بھائی؟ جی، دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے یا نہیں بھائی؟ جی، دوبارہ سمجھا دوں؟ اچھا دیکھیے بھائی، یہاں مولانا ایک مبتدا حذف مبتدا کو اٹھایا ہے آپ نے، اور شرط کو اٹھایا ہے مولانا. اب دو باتیں یاد رکھو، اسمیت لازم ہے کس کے ساتھ؟ اسمیت کیا ہوئی؟ لازم. اور مبتدا کیا ہوا؟ ملزوم. دوسرا مولانا، آپ نے شرط اٹھائی ہے اور شرط کے ساتھ کیا لازم ہے؟ فا ہے لازم اور شرط کیا ہے؟ ملزوم. مولانا آپ مولانا ان دونوں کو اٹھا کر آپ کس کو لائے ہیں؟ اما کو. اما کو اٹھا کر لے کر آئے ہیں بھائی. تو مولانا آپ نے یہاں سے اٹھایا ہے کس کو؟ مبتدا کو. اور مبتدا کیا ہے؟ ملزوم لازم میں سے بتاؤ، مبتدا کیا تھا؟
ملزوم.
ملزوم تو اس کی جگہ لازم کو آنا چاہیے، اور وہ کیا؟
اسم.
اسم. لیکن آپ اسم لائے ہیں یا اما حرف کو لائے ہیں؟
اما حرف کو لائے،
حرف کو لے کر آئے، تو وہ تو حرف آ گیا، اسم نہ آ سکا. لیکن ہم نے پھر جبیرہ یہ کیا کہ اما کے ساتھ متصل کس کو آنا چاہیے؟
اسم
کو آنا چاہیے. تو آپ نے مولانا مبتدا کی جگہ اسم رکھا یا لسوق اسم؟ بھائی
لسوق اسم.
تو یہاں لسوق اسم پایا گیا، اسم
نہیں
پایا گیا. تو یہ مولانا پوری طرح لازم کو قائم مقام کیا یا کسی نہ کسی درجے میں؟ کسی نہ کسی درجے میں. اسی طرح مولانا آپ نے شرط اٹھائی تھی، اور شرط کے ساتھ کیا لازم تھی؟ فا. تو فا ہے لازم اور شرط ہے
ملزوم.
تو جب ملزوم اٹھایا، اس کی جگہ کس کو رکھنا چاہیے؟ لازم فا کو رکھنا چاہیے. وہ آ گئی، لیکن کیا فا اپنے مقام پر آئی؟ کیونکہ شرط بادو سے پہلے حذف ہوئی تھی یا بادو کے بعد؟ بادو سے پہلے حذف ہوئی تھی. تو فا کو بھی کہاں آنا چاہیے تھا؟ پہلے. لیکن وہ اپنے مقام پر ہے
نہیں،
بلکہ وہ تو بادو کے بعد جزا پر داخل ہو رہی ہے. تو آپ بتائیے، آپ نے لازم کو ملزوم کی جگہ تو رکھ دیا، لیکن کیا پوری طرح یا کسی نہ کسی درجہ؟ کسی نہ کسی درجے میں. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو یہ معنی ہے اقامتن، یہ مفعول لہو ہے ما قبل کے لیے. مولانا دیکھیے، فحین تضمنت اما معنی الابتداء والشرط، بس جب متضمن ہوا اما ابتدا کے معنی کو اور شرط کے معنی کو، لزمت حلفاء ولسوق الاسم، تو لازم ہوا اس کے ساتھ، لازم ہوئی اس کے ساتھ فا ولسوق لسوق الاسم، اسم کا ملنا. کیوں بھائی یہ کیوں لازم ہوئی؟ یہ دو چیزیں مفعول لہو، علت بیان کر رہے ہیں بھائی. ضربت زیدن تادیبن، زید کی میں نے پٹائی کی، کس لیے؟ ادب. یہ اسی طرح یہ مفعول لہو ہے، اقامت اللازمی مقام الملزومی، قائم مقام کرتے ہوئے لازم کو، کس کا؟
ملزوم
کا. وہ ابقا ان لی اثر ہی، اور ملزوم کے اثر کو باقی رکھتے ہوئے، فل جملہ مجموعی اعتبار سے، یعنی کسی نہ کسی درجے میں. فلما هو ظرف بمعنى اذ يستعمل استعمال الشرط يليه فعل ماض لفظا ومعنى. جی لما کے بارے میں آپ کو بتلا رہے ہیں مولانا، ہوا ظرف ان کے، وہ کیا ہے؟ ظرف ہے. بمعنى اذ، کس کے معنی میں؟ اذ. ایک اذ ہے، ایک اذا ہے. اذا پڑھا ہے آپ نے مولانا، مستقبل کے لیے آتا ہے، اور اذ کس کے لیے؟ ماضی کے لیے آتا ہے بھائی. تو یہاں پر مولانا لما ظرف ہے، اس کے معنی میں ہے، ہمیشہ نہیں ظرف ہوگا بھائی. یستعمل استعمال الشرطی بھائی، استعمال ہوتا ہے کس کی طرح بھائی؟ شرط کی طرح. یلی ہی فعل ماضن، اور اس کے ساتھ کیا ملا ہوتا ہے؟ فعل ماضی ملا ہوتا ہے. لفظن او مانن ہونا چاہیے مولانا، و مانن نہیں مولانا، او مانن. یلیہ فعل ماضن، دیگر نسخوں میں، مختصر کے نسخوں میں او موجود ہے مولانا، اس کے ساتھ مولانا فعل ماضی ملنا چاہیے. لفظن او معنن، لفظن ہو یا معنن ہو، کسی نہ کسی طرح. دیکھیے کانا، کانا کیا ہے مولانا؟ فعل ماضی ہے. تو یہ فعل ماضی لفظوں کے اعتبار سے ہے، اور کبھی صرف معنی کے اعتبار سے ماضی ہوگا. مثلا میں کہتا ہوں فلما لم یکن بھائی، فلما
لم یکن.
اب یکن ہے تو مضارے، لیکن اس پر حرف لم داخل ہوا، اور لم جب فعل مضارے پر داخل ہو تو معنی کے اعتبار سے اس کو کیا بنا دیتا ہے؟
ماضی.
تو اس کے ساتھ فعل ماضی آئے گا مولانا لفظوں کے اعتبار سے، او مانن یا معنی کے اعتبار سے. فلما کانا علم البلاغت، جب تھا علم بلاغت بھائی. علم بلاغت کس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں بھائی هو المعانی والبیان، وہ کیا ہے؟ علم بلاغت سے کیا مراد ہے بھائی؟ علم معانی اور علم بیان. وعلم توابعها، اور اس کے توابع مولانا، بلاغت کے توابع بھائی. ہاں ضمیر آ جائے بلاغت کو. بھئی علم یہ لفظ نکالا علامہ طبرستانی نے، بھئی یہ متن کا حصہ نہیں ہے مولانا، متن یوں ہے فلما کان علم البلاغت وتوابعها وتوابع، تو علامہ طبرستانی نے علم کا لفظ درمیان میں نکال کر بتلا دیا کہ توابع کا عطف بلاغت پر ہو رہا ہے، یہ علم کے تحت ہے مولانا، علم کے لیے مضاف الیہ ہے بھائی بواسطہ عطف کے، سمجھ میں آیا بھائی؟ جب تھا علم بلاغت یعنی علم اور وہ علم معنی اور بیان ہے، وعلم توابعها اور اس بلاغت کے جو توابع ہیں ان کا علم، بھائی اس کے توابع کیا ہیں آگے بتلایا، ہو البدیع، وہ کیا ہے علم بھائی، ایک علم بلاغت ہے ایک اس کے توابع ہیں اور وہ کیا ہے علم
بدیع،
اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھائی اس کے توابع یہ تو جمع ہے اور اس کی تفسیر کیا کر رہے ہیں آگے علامہ طبرستانی کیا بتلا رہے ہیں، علم بدیع ہے، وہ تو مفرد لے آئے بھائی، جواب یہ مولانا توابع سے مراد وہ امور ہیں مولانا جو تابع ہیں اس کے، یعنی محسنات لفظیہ و معنویہ وغیرہ، علم بدیع میں ہم پڑھیں گے وہ چیزیں وہ اسباب جو عبارت کے اندر حسن پیدا کرتے ہیں لفظوں کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے، اور وہ بہت سے امور ہیں تو وہ جمع ہیں، وہ کیا ہیں جمع ہیں، اس لیے کہا وتوابعها، اور ان تمام امور کا نام کیا ہے علم بدیع ہے بھائی، والبدیع من اجل العلوم قدرا وادقها سرا، جب تھا جی فلما کانا، بھائی یہ کتاب آپ نے پڑھا کہ علامہ صاحب تلخیص نے اس کو کہاں سے اخذ کیا ہے، مفتاح العلوم سے بھائی، مفتاح العلوم سے، اور اس کی تلخیص لکھی مولانا، اس کی تہذیب کی زوائد کو نکالا اور اچھی بحثیں اس کے اندر شامل کیں، اپنے انداز میں اس کو تحریر کیا، تو یہ تلخیص ہے مولانا اس مفتاح کی، یا تلخیص ہے، سمجھ میں آیا، تو اب ان کے ذمے چونکہ یہ تلخیص ہے، جیسے شارح ہوتا ہے شارح کے ذمے بھی تین چیزیں لازم ہوتی ہیں، ایک ترجیح فن بیان کرنا، پھر ترجیح متن بیان کرنا، اور پھر باعث حالت تصنیف، باعث تصنیف، پہلی بات یہ کہ آپ نے اس فن کو کیوں اختیار کیا، اس فن میں کتاب کیوں لکھی بھائی، ترجیح فن بیان کرتے ہیں پھر بتلاتے ہیں یہ فن بڑا اعلیٰ تھا عمدہ تھا اس لیے میں نے اس کے اندر کتاب لکھی، پھر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ اچھا بھائی اس علم میں تو آپ نے کتاب لکھی لیکن اس کے لیے یہی والا متن کیوں منتخب کیا، آپ نے کسی اور متن کو منتخب، تو پھر وہ ترجیح متن بھی بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد باعث تصنیف بھی بتلاتا ہے، پھر اشکال ہوتا ہے کہ بھائی جب وہ اتنا اچھا متن موجود تھا، وہ تعریف کرتا ہے بڑا اچھا متن تھا بڑا پیارا تھا اس لیے میں نے اسی کی شرح لکھی، تو پھر جب اتنا اچھا متن موجود تھا تو پھر آپ کو شرح لکھنے کی کیا حاجت پیش آ گئی، تو پھر وہ باعث تصنیف کو بیان کرتا ہے، تو شارح کے ذمہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں، ترجیح فن، ترجیح متن اور باعث تصنیف، تو یہ چونکہ یہ بھی تلخیص ہے مولانا ایک کتاب کی، تو اب یہاں پر بھی تین باتیں بیان کریں گے، ترجیح فن بیان کریں گے، ترجیح متن بیان کریں گے، اور باعث تصنیف کہ انہوں نے اسی کتاب کی تلخیص کیوں لکھی، کسی اور کی کیوں نہیں لکھی، اور کیا وجہ تھی پھر لکھنے کی، تو سب سے پہلے اب یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ ترجیح فن بیان کر رہے ہیں کہ اسی فن کو اسی علم کو کیوں اختیار کیا، تو کہتے ہیں فلما کان علم البلاغت وتوابعها، جب تھا علم بلاغت اور اس کے توابع کا علم، من اجل العلوم بڑے علوم میں سے قدرن باعتبار مرتبے کے، وادقها اور مولانا باریک تر علوم میں سے تھا سرن باعتبار اسرار کے، باعتبار اسرار کے۔ کیا باتیں ذکر کی بھائی ماتن نے کہ علم بلاغت کیا تھا؟ مرتبے کے اعتبار سے بڑے علوم میں سے تھا، بڑے علوم میں سے ہے، اور اسرار کے اعتبار سے باریک تر علوم میں سے ہے۔ تو یہ دراصل انہوں نے دو دعوے کر دیے مولانا، اور ہر دعوے کے لیے دلیل چاہیے۔ پہلا دعویٰ کیا کیا؟ من اجل العلوم قدرن بھائی، کہ علم بلاغت کس میں سے ہے؟ مرتبے کے اعتبار سے۔ اور دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ وادقها سرن، اور اسرار کے اعتبار سے باریک تر علوم میں سے۔ تو دو دعوے ہوئے، پہلا یہ کہ بڑے علوم میں سے مرتبے کے اعتبار سے، دوسرا دعویٰ یہ کہ یہ اسرار کے اعتبار سے باریک تر علوم میں سے ہے۔ تو دعوے کے لیے دلیل چاہیے، لہذا آگے ان دونوں دعووں کی دلیل ذکر کریں گے بھائی۔ دیکھیے متن پہلے، اس بھی یعرف دقائق العربیت و اسرارها، اس لیے کہ اسی علم کے ذریعے جانا جاتا ہے عربی زبان کے دقائق باریک باتوں کو، و اسرارها اور عربی زبان کے اسرار کو بھائی۔ وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ، اور کھولا جاتا ہے اعجاز کے راستوں سے، فی نظم القرآنی، قرآن کی نظم کے اندر کھولا جاتا ہے، ہٹایا جاتا ہے کس چیز کو؟ استاروہا، ان کے پردوں۔ بعلم بلاغت جو ہے اجل علوم میں سے ہے اور ادق علوم میں سے ہے۔ ادق علوم میں سے کیوں ہے بھائی؟ کیونکہ اس کے ذریعے عربی کے دقائق اور اسرار کا پتہ چلتا ہے، اور جس علم کے ذریعے عربی زبان کے دقائق اور اسرار کا پتہ چلتا ہو، یقیناً وہ بھی کیا ہوگا؟ ادق علوم میں سے ہوگا۔ یہ کس دعوے کی دلیل ہوئی بھائی؟ دوسرے دعوے کی دلیل ہوئی بھائی۔ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ، یہ پہلے دعوے کی دلیل ہے۔ یکشفو، ہٹائے جاتے ہیں، عن وجوہ الاعجازی، اعجاز کے راستوں سے، فی نظم القرآنی، قرآن کی نظم۔ استاروہا، کیا چیز ہٹائے جاتے ہیں؟ پردے۔ بھئی قرآن معجز ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا فصاحت و بلاغت کے اندر مولانا۔ آپ اس فصاحت و بلاغت کا پتہ کس سے چلے گا؟ اس علم بلاغت سے چلے گا۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا پتہ کس سے چلے گا؟ ہاں یہی بات کر رہے ہیں۔ اور تو اس وجوہ اعجاز قرآنی کے چہرے جو ہیں، قرآن کا اعجاز جو ہے، اس کے راستوں سے پردے ہٹائے جاتے ہیں۔ کس کے ذریعے ہٹائے جاتے ہیں؟ اسے علم، یہ علم آپ کو آتا ہوگا تو قرآن کا معجز ہونا آپ کو معلوم ہوگا مولانا۔ اگر یہ علم نہیں آتا تو قرآن کا معجز ہونا بھی معلوم، تو قرآن کے معجز ہونے پر پردے پڑے ہوئے ہیں مولانا۔ اس علم کے ذریعے وہ پردے ہٹیں گے اور قرآن کا معجز ہونا آپ کو، آپ کے سامنے آئے گا، آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ دوسرے دعویٰ، یہ پہلے دعویٰ کی دلیل ہے بھائی۔ سمجھ میں آئی بھائی بات؟ اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ بھائی یہ ترتیب کیوں بدلی مصنف نے؟ اے دیکھو بھائی، ایک دعویٰ کیا، پھر دوسرا دعویٰ کیا مولانا، تو دوسرے دعوے کے بعد اب پہلے دعوے کی دلیل آنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ دعویٰ پہلے ہے تو دلیل بھی، اور دوسرا دعویٰ بعد میں ہے تو دلیل بھی۔ لیکن پہلے کیا کیا؟ دوسرے دعوے کی دلیل ذکر کی، اور پھر اس کے بعد کس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں؟ پہلے دعوے کی دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی۔ وجہ اس کی یہ کہ اگر یہ کیا کرتے، پہلے دعوے کے لیے پہلے دلیل لاتے، دوسرے دعوے کے لیے بعد میں دلیل لاتے، تو کوئی بھی دلیل اپنے دعوے کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہوتی۔ دیکھو یہ پہلا دعویٰ، یہ دوسرا دعویٰ، یہ آتا پہلے دعوے کی دلیل بن جاتی، تو یہ اپنے دعوے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، درمیان میں کیا آ رہا ہے، اور یہ بن جاتی دوسرے دعوے کی دلیل مولانا، تو یہ دلیل بھی اپنے دعوے کے ساتھ ملی ہوئی، لہذا انہوں نے کیا کیا، پہلے دوسرے کی دلیل ذکر کر دی، اس طرح کم از کم ایک دلیل کیا ہوئی اپنے دعوے کے ساتھ مل گئی، اس لیے دوسرے دعوے کی دلیل پہلے ذکر کی. دیکھیے بھائی، یہ بڑے علوم میں سے ہے، باعتبار بڑے علوم میں سے تھا، باعتبار مرتبے کے، وادقہ سرن، اور باریک تر علوم میں سے تھا، باعتبار اسرار کے، اس بھی ہی ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں، ای بعلم البلاغت، اس لیے کہ علم بلاغت کے ذریعے اور علم توابع کے ذریعے، لا بغیرہ من العلوم، اس کے علاوہ دوسرے علوم کے ذریعے نہیں، کل لغتی و نحوی و صرفی، دوسرے علوم جیسے لغت نحو اور صرف ہیں، ان کے ذریعے نہیں پتا چلے گا، بلکہ علم بلاغت کے ذریعے پتا چلے گا، کس چیز کا، یعرف دقائق العربیتی و اسراروہا، پہچانا جائے گا عربی زبان کی باریکیوں کو، و اسراروہا اور اس کی پوشیدہ باتوں کو، فیکون من ادق العلوم سرا، پس یہ کیا ہوگا، کس میں سے ہوگا، اسرار کے اعتبار سے باریک تر علوم میں سے ہوگا، یہ عبارت نکال کر علامہ طفتزانی نے بتلا دیا کہ یہ کس کی دلیل ہے، جی دوسرے دعوے کی، ویکشف اور ہٹائے کھولے جاتے ہیں، عن وجوہ الاعجاز، اعجاز کے اعجاز کے راستوں سے، وہ اعجاز فی وجوہ فی نظم القرآن، جو کس کے اندر ہے، قرآن کی نظم کے اندر ہے، کیا کھولے جاتے ہیں مولانا، استاروہا، ان کے پردے، ہا ضمیر راجع وجوہ کو مولانا، ان اعجاز کے راستوں کے پردے کھولے جاتے ہیں، بھائی پہلے دعوے کی دلیل تو واضح ہے، دوسرے دعوے کی، دوسرا دعویٰ کیا تھا، یہ کس میں سے ہے، ادق، اور دلیل کیا دی، کیونکہ اس کے ذریعے عربی کے دقائق کا پتہ چلتا ہے، تو دلیل کیا ہے مولانا، دعوے کے، بھائی جس کے ذریعے عربی کے دقائق کا پتہ چلے، اس کے اسرار کا پتہ چلے، یقیناً وہ علم بھی کیسا ہوگا، ادق علوم میں سے ہوگا، تو دوسرے دعوے کی دلیل واضح ہے بھائی، دلیل دعوے کے مطابق ہے، اس کی علامہ طفتزانی نے تشریح نہیں کی، لیکن پہلا دعویٰ کیا تھا، جی بڑے علوم میں سے ہے، اور اس کی دلیل کیا ذکر کی، کیونکہ اس کے ذریعے قرآن کے اعجاز کے راستوں سے کیا ہٹائے جاتے ہیں، پردے ہٹائے جاتے ہیں، یہ دلیل بظاہر دعوے کے مطابق نہیں، یہ دلیل بظاہر، اس لیے علامہ طفتزانی اس کی تشریح کریں گے مولانا، دیکھیے کہتے علامہ طفتزانی بتلائیں گے آپ کو کہ بھئی یہ علم آپ کو آتا، ہم نے کیا دعویٰ کیا ہے، یہ رتبے کے اعتبار سے بڑے علوم میں سے ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے قرآن کے معجز ہونے کا پتہ چلے گا، اور جب قرآن کے معجز ہونے کا پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کیا ہے، اور جب معجزے کو ایک شخص قرآن کے معجز ہونے کو تسلیم کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مان لے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تو پھر یقیناً وہ کیا کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہوگا مولانا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوگا تو یقیناً اس کو دنیا و آخرت دونوں کی کامیابیاں نصیب ہوں گی، تو معلوم ہوا اس علم کی وجہ سے دنیا و آخرت کی کامیابیاں ملتی ہیں، اور جس علم کے ذریعے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملتی ہیں یقیناً وہ مرتبے کے اعتبار سے بڑے علوم میں سے ہے، سمجھ میں آیا، تو معلوم ہوا یہ دلیل بھی دعوے کے مطابق ہے، دیکھیے یہی تقریر علامہ طفتزانی اب کریں گے، اے بہی یعرف، یعنی اسی علم کے ذریعے جانا جاتا ہے، ان القرآن معجز، ان کے قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے. لکونہ فی اعلی مراتب البلاغتی، بوجہ ہونے اس کے بلاغت کے اعلی مرتبوں میں سے، تو یہ بلاغت کے اعلی مرتبوں میں سے، لاستعمالہ علی الدقائق والاسرار الخارجتی عن طوق البشر، اس لیے کہ بوجہ مشتمل ہونے اس کے ایسی باریک باتوں پر اور ایسے اسرار پر، الخارجتی عن طوق البشر، جو خارج ہیں انسانی بس سے، بھائی انسانی قدرت اور اس کی طاقت سے. ہاں تو قرآن ایسے دقائق اور اسرار پر مشتمل ہے اور بلاغت کے ان اعلی مراتب پر مشتمل ہے جو انسانی قدرت سے باہر ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ جب آپ کو علم بلاغت آئے جان لیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا بھائی قرآن میں تو اتنی بلاغت و فصاحت ہے کہ یہ انسانی قدرت سے باہر ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ ایسا کلام لا سکے. وَهَذَا وَسِيلَةٌ إِلَىٰ تَصْدِيقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ، اور یہ وسیلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا، وسیلہ بنے گا. وَهُوَ وَسِيلَةٌ إِلَىٰ الْفَوْزِ بِجَمِعِ السَّعَدَاتِ، اور پھر حضور کی جو تصدیق ہے وہ وسیلہ ہے کس چیز کا؟ وہ تمام کامیابیوں کے ساتھ، تمام سعادتوں کے ساتھ کامیابی کا، کہ تمام دنیا اور آخرت میں کیا نصیب ہوگی؟ کامیابی. فَيَكُونُ مِنْ أَجَلِّ الْعُلُومِ، پس یہ کس میں سے ہوگا؟ أَجَلِّ علوم میں سے ہوگا. لِكَوْنِ مَعْلُومِهِ وَغَايَتِهِ مِنْ أَجَلِّ الْمَعْلُومَاتِ وَالْغَايَاتِ، بوجہ ہونے اس کے معلوم کے، اس کا معلوم کیا ہے؟ کیا پتہ چلے گا اس علم سے آپ کو؟ قرآن کا معجز ہونا، اس لیے کہ اس کا معلوم یعنی قرآن کا معجز ہونا. وغایتہ، اور اس کی غایت کیا ہے مولانا؟ مقصد کیا ہے؟ آخرت کی، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، وہ غایت ہے بھائی. اس لیے کہ اس علم کا معلوم اور اس علم کی جو غایت ہے، من اجل المعلومات والغایات، یہ معلومات اور غایات میں سے، بڑے غایات اور بڑے معلومات میں سے ہے. تو لہذا یہ علم بھی کس میں سے ہوا؟ اجل معلومات، اجل علوم میں سے ہوا. مولانا جی سب کو بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح؟ چلیے مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.